56, इसके ऊपर जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिही लजीना अस्तफा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून थुम्मा कल्ला सयअलमून इलल आखिर सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما اللهم آپ سے حق کی طلب کرتے ہیں کہ ہمیں حق دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ ہم تجھ سے باطل کو دکھانے کی دعا کرتے ہیں طلب کرتے ہیں کہ ہمیں باطل بھی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما اس نیت کے ساتھ ہم قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں تاکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے اوپر عمل کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سورہ نبا کی یہ آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان جہنما کانت مرصادا کہ مرصاد کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں بیٹھ کر کسی کی نگرانی یا انکار یا انتظار کیا جائے یعنی جیسے شکاری ہوتا ہے یا واچ گارڈ ہوتا ہے وہ کسی جگہ پر بیٹھ کر کے نا اپنے شکار کا انتظار کرتا ہے بہت غور سے اس کو دیکھتا ہے لیکن وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کس نیت سے دیکھ رہا ہوتا ہے شکار کرنے کی نیت سے دیکھ رہا ہوتا ہے یعنی مارنے کی نیت سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت ان کافروں کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے کیونکہ کفر اور کافری سے اللہ تعالیٰ کو بغض ہے اللہ تعالیٰ کو عناد ہے نفرت ہے اس کے آگے لابسین فیہا احقابہ کی تفسیر ہم نے پڑھ لی تھی یعنی پیج 656 کے اوپر یہ جو پیراگراف ہے آخری پیراگراف سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ جہنم کے خلود اور دوام پر اشکال اور جواب ٹھیک ہے بیکاز لابسین احقابہ کا مطلب کیا تھا کہ یہ جو طاغین ہوں گے بغاوت کرنے والے لوگ ٹھیک ہے تو یہ لوگ جہنم کے اندر احقابن رہیں گے احقابن کا مطلب ہوتا ہے زمانہ دراز کو حقبہ کہتے ہیں حقبہ اور احقاب حقبہ کی جمع ہے یعنی کئی دراز زمانے ٹھیک ہے نا کئی لمبے لمبے زمانے یہ طاغین جہنم میں رہیں گے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر بڑی علمی اور دلچسپ بحث کری لکھی ہے کہ جہنم کے خلود خلود کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ ٹھیک ہے جیسے کہتے ہیں نا خالدین فیہا ابدا تو خلود کا مطلب ہوتا ہے ہمیش کی اور دوام کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیش کی تو اس پر اشکال اور جواب اشکال کہتے ہیں ایک مشکل پیش آ جائے آپ ٹھیک ہے کوئی آپ نے بات سنی اور وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ٹھیک ہے تو اب اس کے اوپر ریسپونڈ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے نا کہ بھائی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئی لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ جی میرے سمجھ میں نہیں آئی بات بلکہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے بات ہی غلط کری ہے ٹھیک ہے نا اس کو کہتے ہیں اعتراض کرنا اور یہ اعتراض کرنا اگر کوئی بات کرنے والا اہل علم ہے ٹھیک ہے اہل تقویٰ ہے عالم شیخ رائٹ تو اس کی بات کے اوپر ایسے جواب دینا کہ جی آپ غلط بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے بات سمجھ میں نہیں آئی یہ ایک غلط ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کو اعتراض کرنا کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کوئی کافر کوئی مشرک کوئی گناہگار اگر بات کرے اور وہ غلط بات کرے کہے کہ جی شراب پینا جائز ہے ڈانس کرنا موسیقی سننا جائز ہے تو اب آپ اس کے اوپر اعتراض کریں تو یہ تو غلط بات نہیں ہوگی نا لیکن کوئی اہل علم اور اچھا نیک انسان اگر کوئی بات کرے اور اس کے اوپر آپ کہیں گے نہیں جی آپ بات غلط کر رہے ہیں تو یہ اعتراض کہلاتا ہے اور یہ غلط بات ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ غلط ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے بندہ بندہ دیکھ کے بات کرنی چاہیے کہ کون بات کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اعتراض ایک نیگیٹو چیز ہے
दूसरा तरीका होता है रिस्पॉन्ड करने का कि आप उससे ये पूछें कि जी आपने जो बात फरमाई है ना, ये मेरे समझ में ही नहीं आई, मुझे इसके ऊपर कुछ इश्कालात हैं, मुझे इसके ऊपर कुछ इश्कालात हैं, इश्काल की जमा इश्कालात, ठीक है ना। तो ये जो तरीका है ना बात करने का, ये एक पॉजिटिव तरीका है। इसमें भी आप एक तरीके से यही कह रहे हैं कि भाई आपकी बात समझ में ही नहीं आई मेरे, लेकिन आप एतराज नहीं कर रहे, बल्कि आपके जहन में जो एक मुश्किल क्रिएट हुई हुई है, एक यानी एक अनक्लियर बात आपके जहन में फंस गई है, अब आप उसको क्लियर करने की नीयत से उनसे बात कर रहे हैं, क्लियर करने की नीयत से उनसे पूछ रहे हैं, या उनसे कह रहे हैं कि मुझे इश्कालात हैं। ये पॉजिटिव तरीका है, ठीक है, और एक तालिब इल्म यही करता है, ठीक है ना, कि अपने उस्ताद से उसको बात जो समझ में नहीं आ रही होती है तो वो उसके जहन में इश्कालात आ जाते हैं, बात समझ में नहीं आ रही मेरे, तो अब इश्कालात को रफा करने के लिए वो अपने उस्ताद से सवाल करता है, काउंटर क्वेश्चन भी करता है, काउंटर अपॉन काउंटर क्वेश्चन भी करता है, लेकिन ये जो कर रहा है ना, ये एतराज की नीयत से नहीं कर रहा, बल्कि इश्कालात को रफा करने की नीयत से कर रहा है, और ये इल्म हासिल करने का प्रोसेस है, ये बिल्कुल जायज है, ठीक है ना। तो जब यहां पर लिखा है कि इस पर इश्काल और उसका जवाब, ओके, क्योंकि अहले इल्म की तरफ से ये इश्काल है कि भाई ये बात हिकबा वाली जो बात है ना, कि काफिर जो है वो जो जो यानी तागीन है, ये हिकबा रहेंगे जहन्नुम के अंदर या अहकाब रहेंगे जहन्नुम के अंदर, तो ये तो बात समझ में ही नहीं आती, ठीक है। तो फरमाते हैं कि हिकबा की मकदार कितनी भी तवील से तवील करार दी जाए, क्योंकि ऊपर ऊपर कैलकुलेशंस लिखी हुई हैं कि 80 साल, राइट, एक कॉल है हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कि 80 साल हिकबा होता है, और 80 साल में हर साल 12 महीने का, हर महीना 30 दिन का, और हर दिन 1000 साल का, क्योंकि क़यामत का एक दिन 1000 साल का होता है, हमारे 1000 साल के बराबर, तो इस तरह से 2,88,00,000 साल का एक हिकबा बनता है। कितनी तवील मकदार है ये, कितनी तवील यानी टाइम है ना ये, राइट। तो कह रहे हैं कि कितना भी तवील से तवील करार दे दिया जाए हिकबा को, बहरहाल वो मुतनाही और महदूद है, यानी लिमिटेड है, ठीक है ना, और महदूद है। इससे ये मफहूम होता है कि इस मुद्दत तवीला के बाद कुफार अहले जहन्नुम भी जहन्नुम से निकल जाएंगे, राइट, इससे तो यही पता लगता है ना, लॉजिकल कंक्लूजन तो यही निकलती है। हालांकि ये कुरान मजीद की दूसरी वाज़ह नुसूस के खिलाफ है। वाज़ह नुसूस, नुसूस नस की जमा होती है, और नस किसको कहते हैं, कुरान या हदीस, इनको नस कहते हैं। तो वाज़ह नुसूस मौजूद है कुरान के अंदर के जिनमें खालिदीन फीहा अबदा के अल्फाज आए हैं, कुफार के लिए जहन्नुम में रहने के लिए खालिदीन फीहा अबदा, यानी हमेशा हमेशा ये जहन्नुम में रहेंगे, ये कभी भी वहां से नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। तो अब एतराज हो गया ना, अब एतराज नहीं, अब क्या हो गया, अब इन दोनों के दरमियान यानी कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, ठीक है, क्योंकि एक तरफ लिखा हुआ है कि हकाबन रहेंगे, और एक तरफ लिखा हुआ है कि हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए फरमाते हैं कि इसीलिए उम्मत का इस पर इजमा है कि ना जहन्नुम कभी फिना होगी, ना कुफार कभी उससे निकाले जाएंगे, क्योंकि कुरान ने सराहतन बता दिया खालिदीन फीहा अबदा, तो हमेशा हमेशा वो भी जहन्नुम में रहेंगे, और जहन्नुम भी कभी फिना नहीं होगी। अगर जहन्नुम फिना हो जाए तो उसका मतलब है कि काफिर भी उसके साथ फिना हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कुरान और हदीस की वाज़ह नुसूस की बेसिस पर उलमाए उम्मत ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि जहन्नुम कभी भी फिना नहीं होगी और कुफार उससे कभी भी नहीं निकाले जाएंगे। ये इजमाए उम्मत है, कंसेंसस ऑफ द उलमा ऑफ द उम्मत, ठीक है, कंसेंसस इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इजमा, मुत्तफिक ओपिनियन, ओके। कुरान ये शरीयत का या दीन का पहला सोर्स है, पहला सोर्स, आखिरी सोर्स नहीं, या पहला और आखिरी सोर्स नहीं, बल्कि पहला सोर्स हमारे दीन का कुरान है। दूसरा सोर्स हमारी दीन का, यानी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको माखज़ भी कहते हैं, दूसरा सोर्स हदीस मुबारका है, नबी अलैहिस्सलाम के जो अल्फाज हैं जो कि कुरान नहीं है, ठीक है ना। ویسے تو قرآن یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہی میں ہم تک پہنچا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے صحابہ نے سنا, رائٹ. تو الفاظ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے ہی نکلے, ٹھیک ہے نا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ قرآن ہے, ٹھیک ہے نا. جس چیز کے بارے میں نہیں بتایا کہ یہ قرآن ہے وہ حدیث کہلایا. تو شریعت کا دوسرا ماخذ یا سورس حدیث ہے. شریعت کا تیسرا ماخذ وہ کیا ہے؟ اجماع امت, یعنی اجماع علماء امت. جہلا کا اجماع نہیں, ہمارے جیسے کمپیوٹر سائنٹسٹ, لائرز اور اکاؤنٹنٹس اور بزنس مینجمنٹ کے گریجویٹس اور ان سب کا اجماع نہیں, بلکہ جو دین کے اندر تخصص حاصل کرتے ہیں, تفقہ حاصل کرتے ہیں, یعنی محنت مشقت کے ساتھ قربانیاں دے کر کے اپنا فل ٹائم ڈیڈیکیٹ کر کے دین کے علوم تفصیلی حاصل کرتے ہیں, جو کہ علماء امت کہلاتے ہیں, ان کا اجماع, ٹھیک ہے. یہ شریعت کا تیسرا ماخذ ہے, ٹھیک ہے. چوتھا ماخذ کیا ہے جی؟ چوتھا ماخذ پتا ہے کسی کو؟ چوتھا بھی ہے جی, قیاس, ٹھیک ہے. قیاس کیا ہوتا ہے؟ قیاس جو ہے وہ انہی تینوں کے بیسس پر کوئی لاجیکل کنکلوژن نکالا جائے, ٹھیک ہے نا. انہی تینوں سے ملتا جلتا ایک لاجیکل انفرنس انفر کیا جائے, ٹھیک ہے. تو انفرنس کے بیسس کے اوپر جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس کو قیاس کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ شریعت کے اندر یہ بات کلیئر ہے کہ گائے حلال ہیں, گائے, ٹھیک ہے. بھینس کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے, رائٹ. بھینس کا نہ قرآن میں تذکرہ ہے, نہ حدیث میں تذکرہ ہے, نہ اجماع امت میں کوئی بھینس والا معاملہ نظر آتا ہے. تو بھینس کے لیے اجماع امت کی ضرورت بھی نہیں ہے. بھینس کو گائے کے اوپر قیاس کر لیا گیا کہ بھائی بھینس کی جو فیچرز ہیں وہ وہی ہیں جو کہ گائے کی فیچرز ہیں, سوائے رنگ جو ہے اس کا ذرا زیادہ ڈارک ہوتا ہے, اور گائے کا رنگ اتنا ڈارک نہیں ہوتا, کالا نہیں ہوتا, رائٹ. باقی ساری چیزیں سیم ہیں, وہ بھی گھاس چرتی ہے, وہ بھی دودھ دیتی ہے, وہ بھی چوپایا ہے, رائٹ. وہ بھی اسی طریقے سے جگالی کرتی ہے کھانا کھانے کے بعد اپنے, رائٹ. تو گائے کے اوپر بھینس کو قیاس کر لیا گیا. تو اب بھینس کا حلال ہونا یہ بھی شریعت کا حصہ بن گیا, لیکن یہ شریعت کیسا کیسے بنا؟ قیاس کی بنیاد پر بنا, ٹھیک ہے. تو یہ چار ہیں ماخذ شریعت, ٹھیک ہے. تو خالدین افیہ ابدا کے اوپر علماء کا اجماع ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ جہنم کبھی فنا نہیں ہوگی, نہ کفار کبھی اسے نکالے جائیں گے. سدی جو کہ اکابر علماء میں سے گزرے ہیں, انہوں نے حضرت مرہ بن عبداللہ سے نقل کیا ہے کہ کفار اہل جہنم کو اگر یہ خبر دی جائے, ٹھیک ہے, اگر یہ خبر دی جائے کہ ان کا قیام جہنم میں دنیا بھر میں جتنی کنکریاں تھیں ان کے برابر ہوگا, تو وہ اس پر بھی خوش ہوں گے کہ بالآخر یہ کنکریاں اربوں کھربوں کی تعداد میں صحیح پھر بھی محدود اور متناہی تو ہیں, بہرحال کبھی نہ کبھی اس عذاب سے چھٹکارا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. کتنی بڑی بات فرمائی. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل, ٹھیک ہے. ٹنل کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو, سرنگ کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس کے اینڈ کے اوپر ایک لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے نا, تو پھر بھی امید باقی رہتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور امید پر دنیا قائم ہے, امید سہارا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اہل جہنم کے لیے یہ امید ہوگی کہ کبھی نہ کبھی تو نکلیں گے نا اس جہنم سے, ٹھیک ہے. اور اگر اہل جنت کو یہ خبر دی جائے, یہی خبر دی جائے کہ ان کا قیام جنت میں دنیا بھر کی کنکریوں کے عدد کے مطابق سالوں رہے گا, تو وہ غمگین ہوں گے کہ کتنی ہی مدت دراز سہی, مگر بہرحال اس مدت کے بعد جنت سے نکال دیے جائیں گے, ٹھیک ہے. یعنی جنت کی نعمتیں, کیا نعمتیں ہیں, کیسی کیسی نعمتیں ہیں, لیکن اگر ان نعمتوں کے چھن جانے کا ان کو بتا دیا جائے کہ ایک نہ ایک دن چھن جائیں گی, بے شک تم یہاں پر رہو کتنا ہی چاہو رہو گے, لیکن ایک نہ ایک دن یہ چھن جائے گی. اب یہ اہل جنت جو ہے نا, یہ ہمارے جیسے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے ان کے جیسا, لیکن ہم جیسے ابھی ہیں نا, اہل جنت ویسے نہیں ہوتے. کیوں, کوئی بتائے گا اس کا جواب؟ ہم میں اور اہل جنت میں کیا فرق ہے بھائی؟ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اہل جنت جو ہیں उनको अगर ये बता दिया जाए कि कभी ना कभी तुमने इस जन्नत से निकल जाना है, ये नेमतें तुमसे वापस ले ली जाएंगी, तो वो गमगीन हो जाएंगे। तो क्या फर्क हुआ हम में और उनमें, कोई बता सकते हैं? जी अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, अभी इस पाबंदी हम उठा लेते हैं इस क्लास से, बस एज लॉन्ग एज कोई बहस में भाईसा वाला मामला शुरू ना हो जाए। जी कोई जवाब देगा इसका, क्या फर्क है हमें और अहले जन्नत में? दे थिंक लॉन्ग टर्म। जी माशाल्लाह, दे थिंक लॉन्ग टर्म, डेफिनेटली राइट। और हमारा क्या हाल है कि वो ऐसे हैं कि जन्नत की नेमतें भी उनको गाफिल नहीं करती, अंजाम की तरफ उनकी नजर रहती है, अंजाम की तरफ कि अंजाम यहां से निकल जाना है। वो ये नहीं कहते कि क्या है वो पंजाबी का मिसरा, हमारे हजरत बयान करते हैं पंजाबी में, एक मुझे तो खैर पंजाबी नहीं आती, लेकिन उसका मफहूम क्या होता है कि ये जहान मिठा है, ये जहान मिठा, अगला किसने देखने चखा है, कुछ इस कदम का है, मतलब हु केयर्स, अगले जहान का किसको फिक्र है, ये जहान तो मिठा है ना, मीठा है ना, यहाँ तो मजे उड़ा लो, हैं एंजॉय कर लो, हंसी मजाक कर लो, ठीक है ना, देखी जाएगी बाद की, बाद में देखी जाएगी, ठीक है ना। हमारा ये एटीट्यूड है, हमें मालूम है हमारे पास इस दुनिया में कौन सी नेमतें हैं, हैं चंद जो है वो अच्छे कपड़े पहनने को थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, थोड़ी सी अच्छी गाड़ी चला लेते हैं, थोड़े से अच्छे घर में रह लेते हैं राइट, और थोड़े से जो है वो कुछ अच्छे खाने खा लेते हैं, और हम मौत को भूल जाते हैं, हैं मौत को भूल जाते हैं, हमें कोई गम ही नहीं होता, हमें कोई फिक्र ही नहीं होती कि जी ये जो नेमतें हमारे पास हैं ये खत्म हो जाएंगी, हालांकि हम चारों तरफ लोगों को मरते हुए देख रहे होते हैं, है ना, कभी हमारे कोई दादा मर रहे होते हैं, कभी हमारी दादी मर रही होती हैं, कभी नानी मर रही होती हैं, कभी नाना मर रहे होते हैं, कभी चचा मर रहे होते हैं, है एक जग मिठा अगला किंडठा, माशाल्लाह राइट। तो कभी कोई मर रहा है, कभी कोई ट्रैफिक के एक्सीडेंट में मर रहा है, कभी कोई एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट में मर रहा है, कभी कोई बीमारी बीमार होकर के मर रहा है, और हमारा क्या हाल है, हमें कोई परवाह ही नहीं है, हमें कोई गम ही नहीं होता राइट, हमें कोई फिक्र ही नहीं होती, ठीक है ना। जबकि जबकि नेमतें हमारे पास क्या है, यानी घटिया नेमतें हमारे पास अहले यानी जन्नत की नेमतों के मुकाबले में इन नेमतों की क्या हैसियत है, ठीक है, लेकिन ये नेमतें हमें हमें मौत से गाफिल कर देती हैं राइट। और अहले जन्नत का क्या हाल है कि जन्नत की नेमतें उन नेमतों में रह करके भी उनको राइट गम रहता है कि जी ये किसी दिन खत्म हो जाएंगी, ठीक है, बहुत पते की बात हजरत ने फरमा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो उम्मीद एट दी होता है ना, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ये उम्मीद की किरण होती है, और उसी तरीके से अगर डार्कनेस एट द एंड ऑफ द टनल हो तो ये फिर गमगीन होने की, गम की अलामत होती है, गम का नतीजा बायस बन जाती है। बहरहाल इस आयत में अहकाबन के लफ्ज से जो ये मफहूम होता है कि चंद अहकाब के बाद कुफार अहले जहन्नुम भी जहन्नुम से निकाल दिए जाएंगे, तमाम नसूस और इजमाए उम्मत के खिलाफ होने की बिना पर ये मफहूम मोतबर नहीं होगा, क्योंकि इस आयत में इसकी तसरी तो है नहीं कि अहकाब के बाद क्या होगा, अहकाब के बाद क्या होगा ये तो नहीं लिखा हुआ इस आयत के अंदर, ठीक है ना। सिर्फ इतना जिक्र है कि मुद्दते अहकाब उनको जहन्नुम में रहना पड़ेगा, इससे ये लाजम नहीं आता, यानी इसका मतलब ये तो नहीं है कि अहकाब के बाद जहन्नुम नहीं रहेगा या ये लोग उससे निकाल दिए जाएंगे, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ राइट। देखें ये एक आलिम की नजर होती है, ये एक मुहक्किक, एक रिसर्चर की नजर होती है ये, ठीक है कि भाई इसके बाद का तो कुछ नहीं लिखा हुआ, जबकि दूसरे नुसूस के अंदर ये बात क्लियर है कि हमेशा हमेशा रहेंगे। इसीलिए हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसकी तफसीर में फरमाया कि इस आयत में हक ताला ने अहले जहन्नुम के लिए जहन्नुम की कोई मियाद और मुद्दत मुकर्रर नहीं फरमाई जिसके बाद उनका इससे निकल जाना समझा जाए, बल्कि मुराद ये है कि जब एक हक्काबाज जमाने का गुजर जाएगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा, इसी तरह दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, यहाँ तक के अबदन अबदल आबाद यही सिलसिला रहेगा। और सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने قتادہ سے یہی تفسیر روایت کی ہے کہ احقاب سے مراد وہ زمانہ ہے جس کا انقطاع اور انتہا نہیں، بلکہ ایک حقب ختم ہوگا تو دوسرا حقب آ جائے گا اور یہی سلسلہ ابد تک رہے گا۔ اور یہاں ایک دوسرا احتمال اور بھی ہے جس کو ابن کثیر نے یحتملو کے لفظ سے بیان کیا ہے، یعنی یحتملو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک احتمال ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس طرح سے لکھا ہے، یحتملو کے لفظ سے بات کو شروع کیا ہے کہ اس میں ایک احتمال ہے، اور قرطبی نے فرمایا، یعنی ابن کثیر نے بھی فرمایا اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ یہ بات بھی ممکن ہے، اور مظہری نے اسی کو اختیار کیا، یعنی مظہری ایک اور یعنی تفسیر مظہری، مشہور تفسیر جس کا بہت ذکر آتا رہتا ہے۔ تو یعنی تین مفسرین نے یہ بات کری، کون سے تین؟ ایک ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ایک قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان تینوں نے اسی کو اختیار کیا ہے، وہ احتمال یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ طاغین سے مراد کفار نہ لیے جائیں، بلکہ وہ اہل توحید، یعنی ایک اللہ کو ماننے والے، اللہ کو ایک ماننے والے اہل توحید، جو عقائد باطلہ کے سبب اسلام کے گمراہ فرقوں میں شمار ہوتے ہیں، جن کو محدثین کی اصطلاح میں اہل احوا کہا جاتا ہے، اہل احوا، ٹھیک ہے؟ ہوا کہتے ہیں خواہش کو، نفس پرستی کو، تو اہل احوا مطلب جو وہ لوگ جو کہ نفس کے پیچھے بھاگے، ٹھیک ہے، نفس پرستی میں پڑ گئے، اور انہوں نے پھر اسلام کے بنیادی عقائد میں کچھ رد و بدل کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اہل توحید جو عقائد باطلہ کے سبب اسلام کے گمراہ فرقوں میں شمار ہوتے ہیں، جن کو محدثین کی اصطلاح میں اہل احوا کہا جاتا ہے، وہ مراد ہوں تو آیت کا حاصل یہ ہوگا کہ ایسے اہل توحید کلمہ گو جو عقائد باطلہ رکھنے کے سبب کفر کی حدود تک پہنچے ہوئے تھے مگر صریح کافر نہ تھے، وہ مدت احقاب جہنم میں رہنے کے بعد بالآخر کلمہ توحید کی بدولت جہنم سے نکال لیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بیٹے سے پاک مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی توحید ان کی پکی ہے، لیکن کسی نہ کسی عقیدے کے بارے میں کچھ گڑبڑ کر بیٹھے، ٹھیک ہے؟ عقیدہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو ایمان کی تفصیلات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایمانیات کی تفصیل، جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد جو ہیں وہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیے، ٹھیک ہے، قل ہو اللہ احد، ٹھیک ہے، تو احد ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اللہ الصمد، یہ ڈیپینڈنٹ نہ ہونا یہ عقیدہ ہو گیا۔ لم یلد، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا نہیں ہے، ولم یولد، اور اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنا نہیں ہے، ولم یکن لہ کفواً احد، اور کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے جیسا ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ سب تفصیلات ہیں، ویسے تو صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آ گئے، آمن تو باللہ، یہ ایمان ہو گیا نا، لیکن اب اس کی تفصیلات جو ہیں وہ سورہ اخلاص میں ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں، یہ تفصیلات جو ہیں یہ عقیدے کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کے بارے میں یا دو عقیدوں کے بارے میں ان کا معاملہ خراب ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ اہل باطل بن گئے، ٹھیک ہے، لیکن وہ عقیدہ جو ان کا خراب ہوا نا، وہ بالکل بیسک عقیدوں میں سے نہیں تھا، یعنی توحید کے والے عقیدے کے خلاف نہیں تھا، بلکہ وہ ولادت والے عقیدے کے خلاف، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہیں، ابد سے ہیں، یہ والا مسئلہ، یا ایک مسئلہ جو کہ ماضی کے اندر ہوا، ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا معتزلہ فرقہ، ٹھیک ہے نا، تو ان کا عقیدہ کہاں پہ خراب ہوا جا کر کے؟ ان کا عقیدہ یہ خراب ہوا کہ یہ قرآن جو ہے، قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، مسئلہ خلق القرآن، ٹھیک ہے نا، یہ معتزلہ کا عقیدہ بن گیا، اور اس کے اوپر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قربانیاں دیں، اس کے اوپر ان کو بہت زیادہ یعنی سزائیں دی گئیں، ٹھیک ہے، تو یہ اہل احوا تھے، معتزلہ، جنہوں نے اس عقیدے کو خراب کر لیا. ان کے اور بھی کچھ عقائد خراب تھے, جیسے کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کر لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے, یہ ان کا عقیدہ تھا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک غلط عقیدہ ہے, جو کہ صحابہ کرام کا ایسا عقیدہ نہیں تھا. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سری کافر نہیں کہلائیں گے, بلکہ وہ یعنی کہلائیں گے کہ اہل توحید کلمہ گو تو ہیں وہ, لیکن عقائد باطلہ رکھنے کی وجہ سے کفر کی حدود تک یعنی باؤنڈریز تک پہنچے ہوئے ہیں. اگر لیکن کوئی شخص کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ازل سے ہیں, ابد تک ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی خالق ہیں, مالک ہیں, رازق ہیں, رب ہیں, رائٹ, ودود ہیں, رحمان ہیں, رحیم ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن وہ لم یلد کا انکار کر دے, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی ہے, تو یہ عقیدہ رکھنے والا یہ کفر کی حدود تک نہیں پہنچنے والا ہوگا, بلکہ یہ کفر کی حدود کو کراس کر جانے والا ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی یہ صریح کافر ہو گیا, کیونکہ یہ عقیدہ جو ہے یہ عیسائیت والا عقیدہ ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ بیٹا شریک ٹھہرا دینا شرک ہو گیا یہ. ٹھیک ہے نا, یہ شرک ہو گیا, اور شرک جو ہوتا ہے وہ توحید کی نفی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو بیٹے والا جو عقیدہ ہے یہ توحید کی نفی کر دیتا ہے, اس وجہ سے بیٹا کہہ کر کے کوئی کلمہ گو مسلمان نہیں کہلا سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ تفصیلات ہیں عقائد کے بارے میں, اور یہ تفصیلات جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ یہ عوام الناس جو ہے نا ان ساری تفصیلات کو نہ تو سمجھ سکتے ہیں اور نہ موقع پر ان کو یاد آتی ہیں یہ تفصیلات. ٹھیک ہے, تو عقیدے کو درست رکھنے کے لیے سب سے یعنی ایکچولی سب سے آسان نہیں, بلکہ دا اونلی وے, واحد طریقہ کہ انسان اپنے عقیدے کو محفوظ رکھے, یہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ علماء حق کے ساتھ جڑ کر کے رہے, نتھی ہو کر کے رہے, ان کے ساتھ کن, جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کونو مع الصادقین, رائٹ, ان کے ساتھ جڑ کر کے رہے, ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے, انہی کی مجالس میں شرکت کرے, انہی سے علم حاصل کرے, اور انہی سے اپنے ذہن کے اشکالات کو رفع کروائے. صرف ایسے شخص کے عقائد محفوظ رہتے ہیں, خصوصاً اس زمانے میں جبکہ کفر جو ہے وہ ہر طریقہ استعمال کر رہا ہے مسلمانوں کے عقائد خراب کرنے کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہی ایک راستہ ہے کہ انسان کے عقائد جو ہیں وہ بچے رہ سکتے ہیں, کیونکہ عوام الناس جو کہ ہمارے جیسے مختلف قسم کے علوم یا مختلف قسم کے کرافٹس, ہنر کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ہم عقائد کی تفصیلات کو نہ تو یاد رکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں, اور جب کفر اٹیک کرتا ہے نا عقیدے کے اوپر تو وہ ایسے اٹیک کرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ کیا کر رہا ہے, خصوصاً زمانے دجال, فریب والا زمانہ, اس میں تو ایسے عقیدے کے اوپر حملہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن کسی بنیادی عقیدے کی نفی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور وہ یا تو کافر ہو جاتا ہے یا کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو عقیدے کی حفاظت جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے ایمان کی حفاظت کے لیے. تو یہ جو تین تفسیریں ہیں ان کے مطابق تعظیم سے مراد ایسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو لوگ اگر ہیں, اگر اس سے مراد یہی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو ایسے لوگ تو پھر بالآخر کلمہ توحید کی بدولت جہنم سے نکال دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بات آتی ہے کہ جہنم کے اندر سے آخری نکالے والے لوگ جو ہوں گے نا وہ ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بس مانتے تھے کہ ہاں ایک 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 رب ہے, ہاں ایک خالق ہے, اور کچھ بھی نہیں کرتے تھے اور نہ ان کو اور کچھ پتا تھا, بس اتنا جانتے تھے. بالآخر ایسے لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے, لیکن وہ بالآخر کب آئے گا؟ کروڑوں سال کے بعد آئے گا, لاکھوں اربوں سال کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے نا, یہ ایگزیکٹ نمبرز, ایگزیکٹ فگرز کسی کے پاس نہیں ہے. تو بھائی ہم تو کروڑوں اربوں سال تو دور کی بات, ہم تو ایک لمحہ جہنم کی گرمی, جہنم کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے اپنے اور اپنی اولادوں کے, اپنے گھر والوں کے عقائد کی حفاظت کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر اسباب یعنی ان کے لیے پھر باقاعدہ علم حاصل کرنا اور علم والے لوگوں کے ساتھ جڑ کر کے رہنا. مظہری نے اس احتمال کی تائید میں وہ حدیث مرفوع بھی پیش کی ہے جو اوپر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بحوالہ مسند بزار نقل ہو چکی ہے.
کہ جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بیان فرمایا ہے کہ مدت احقاب گزرنے کے بعد یہ لوگ جہنم سے نکال لیے جائیں گے. مگر ابو حیان نے فرمایا کہ بعد کی آیات انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا. ٹھیک ہے نا, دیکھیں آیات کیا چل رہی ہیں. ابو حیان نے کتنی زبردست بات فرمائی, ٹھیک ہے, کہ دیکھو احقابات کے بارے میں چلو بھائی یہ ٹھیک ہے کہ بھائی اگر ہم مان لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ توحید پر تو یقین رکھتے تھے لیکن کوئی عقیدہ خراب ہو گیا, لیکن جب ہم اس کے بعد کی آیات دیکھتے ہیں نا, ٹھیک ہے, لابسینا فیہا احقابا آیت نمبر 23, اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ کیا ہیں, انہم کانو یعنی لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا. بھائی یہ تو جہنم کے بارے میں بات ہو رہی ہے, لیکن ان بندوں کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے نا وہ آیت نمبر 27 سے ریزیوم ہوتی ہے. انہم کانو لا یرجون حسابا, یہ وہ لوگ تھے جو کہ حساب کتاب کی توقع نہیں رکھتے تھے کہ ان کو بھی اٹھایا جائے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا. وکذبوا بآیاتنا کذابا, اور جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو جھٹلانا. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو دو آیات ہیں اس سے کیا پتہ لگتا ہے, فرماتے ہیں کہ اس احتمال کی منافی ہیں یہ آیات. ٹھیک ہے, کہ تاغین سے مراد اس جگہ اہل توحید اور گمراہ فرقے ہوں, کیونکہ ان آخری آیات میں قیامت کے انکار اور تکذیب رسل کی تصریح ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں جو ہیں یہ بنیادی عقائد ہیں, ان کی نفی کرنے والا مسلمان نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا, وہ صرف باؤنڈریز تک نہیں پہنچا بلکہ وہ باؤنڈریز کراس کر کے کفر کی حد میں داخل ہو گیا جو یہ دونوں عقیدے رکھتا ہے, یعنی آخرت کی نفی کرتا ہے اور رسول کی نفی کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا پتہ لگا کہ تاغین سے مراد وہ اہل توحید گمراہ فرقے نہیں ہیں بلکہ صریح کافر ہیں. اسی طرح ابو حیان نے مقاتل کے اس قول کو بھی فاسد قرار دیا ہے کہ اس آیت کو منسوخ مانا جائے. تو مقاتل ایک اور مفسر ہیں, تو ان کا ایک قول موجود ہے کہ یہ جو آیت ہے نا اس کو منسوخ مانا جائے, کیونکہ قرآن کے اندر ناسخ منسوخ والی آیات موجود ہیں, کہ کچھ آیات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل فرمائی اور پھر بعد میں آیات نازل کر کے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ان کو منسوخ کر دیا, ایبروگیٹ کر دیا. ٹھیک ہے, ناسخ منسوخ کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکشن کر چکے ہیں اور یہ کافی تفصیلی اور اپیرنٹلی کنفیوزنگ ٹاپک ہے, لیکن اپیرنٹلی ایکچولی کنفیوزنگ نہیں ہے, ظاہری طور پر کنفیوزنگ لگتا ہے. ابھی یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ابھی جو میں آیت نازل کر رہا ہوں بعد میں یہ کینسل ہو جائے گی, تو پہلے یہ نازل ہی کیوں کی بھائی. ٹھیک ہے نا, یہ ایک جاہلانہ قسم کا ایک اعتراض ہے, لیکن ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بات کی سمجھ نہیں ہوتی, تو ہمیں چاہیے کہ اس بات کو سمجھ لیں علماء کے پاس جا کر کے. خیر بھی ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے. تو مقاتل نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے نا منسوخ ہے, لیکن ابو حیان نے جو یہ دلیل دی نا کہ بھائی اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں, تو ان آیتوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایکچولی اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ بات ہیں. تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں, یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ ویری ویری مچ یعنی موجود آیت ہے قرآن کے اندر. کسی کو کوئی سوال ہے اس پورے ٹاپک کے اوپر ابھی جو بات چل رہی ہے؟ ٹھیک ہے, تو احقاب اور یہ سب کلیئر ہے. بہرحال اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک جماعت مفسرین نے ایک تیسرا احتمال اس آیت کی تفسیر میں یہ قرار دیا ہے کہ اس آیت کے بعد کا جملہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا, یہ احقاباً سے جملہ حالیہ ہوا, اور معنی آیت کے یہ ہوں گے یہ ہوں کہ احقاب کے زمانے دراز تک یہ لوگ نہ ٹھنڈی لذیذ ہوا کا ذائقہ چکھیں گے نہ کسی کھانے اور پینے کی چیز کا بجز حمیم اور غساق. پھر احقاب گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ حال بدل جائے اور دوسری اقسام کے عذاب ہونے لگیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ایک اور احتمال بھی مفسرین نے بیان کیا کہ احقاباً کے بعد جو دو آیتیں آ رہی ہیں نا, لا بسینا یہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا. ٹھیک ہے, تو یہ تین آیتیں جو ہے نا یہ حال بیان کر رہی ہیں احقاب کا, کہ بھئی یہ جو احقاب کا زمانہ ہوگا نا, اس احقاب کے زمانے میں وہ کوئی ٹھنڈک نہیں چکھیں گے, نہ کوئی مزہ چکھیں, نہ کوئی یعنی پینے کی چیز چکھیں گے, اور ان کو صرف اور صرف گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ ہی ملے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ٹائپ آف عذاب ان کو ہوگا احقاب تک,
اور جب احقاب گزر جائیں گے تو پھر دوسرا ٹائپ آف عذاب شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو دوسری اقسام کے عذاب ہونے لگے. حمیم وہ کھولتا ہوا گرم پانی ہے کہ جب چہرے کے قریب آئے گا تو اس کا گوشت جل جائے گا, اور جب پیٹ میں ڈالا جائے گا تو اندرونی اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور غساق وہ خون اور پیپ وغیرہ جو اہل جہنم کے زخموں سے نکلے گی. ٹھیک, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے نا, اور قرآن کے اوپر تو الحمدللہ ابھی تک یہ حال تو نہیں آیا نا کہ ہم قرآن کی نفی کرنا شروع ہو جائیں. یعنی یہ ایسا بھی نہیں ہوگا بھائی, ایسا بھی یہ ٹو مچ ہو جائے گا, ایسا بھی تو نہیں. الحمدللہ ہم یہ بات نہیں کر سکتے نا. تو بھائی یہ حالات بیان کیے ہیں اہل کفر کے. تو اب دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جن لوگوں کو ہم ان کی گوری چمڑی دیکھ کر کے ہیں, یا ان کے جو صورتیں اور ان کے فیشن اور ان کی ٹیکنالوجی اور ان کے بظاہر جو وہ ان کا علم ہوتا ہے اور ان کے جو ڈیولپمنٹس ہیں اور ان کے جو سسٹمز ہیں, ٹھیک ہے نا, ان چیزوں کو دیکھ کر کے جن لوگوں کو ہم اتنا اچھا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور حتیٰ کہ ہم ان جیسا بننے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے معیار کو اپنا معیار بنا لیتے ہیں, ان کے سٹینڈرڈز کو اپنا سٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں. رائٹ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس انجام کا شکار ہونا ہے. تو ہم اگر خالی اس انجام کو دیکھ لیں نا, تو ہمارے دل سے ان کی جو عزت اور وقار بنا ہوا ہے وہ ایک دم سے ختم ہو جائے گا کہ یہ اس مقام کے حامل لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اب اگر ہم نے ان کی کوئی بات کرنی بھی ہے نا, تو ہم کراہیت کے ساتھ کریں گے, مجبوراً, جبر. مجبور کا مطلب ہوتا ہے جبر کیا ہوا, جبراً وہ کام کریں گے, دل کی طلب کے ساتھ نہیں وہ کام کریں گے. کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ یہ انجام ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز یہ کہ اپنے آپ کو اس انجام سے بچائیں. ٹھیک ہے, کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایمان سے اگر محروم کر دیے گئے تو ہمارا بھی یہ انجام ہوگا. ٹھیک ہے نا, میرے اپنے خاندان میں ایک لڑکا ہے جو کہ عیسائی ہو چکا ہے, میرے اپنے خاندان میں, ناٹ فار ریلیٹیو, کلوز ریلیٹیوز میں سے, ٹھیک ہے, عیسائی بن چکا ہے وہ. ٹھیک ہے نا, اور نہ جانے اور تو کتنے ہیں کہ جو کہ عقیدے کے لیول کے اوپر نہ جانے کیا کیا سوچنا شروع کر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہمارے اپنی فیملیز میں ہو رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں جو کہ ابھی کرنے کے بجائے کسی اور وقت انشاءاللہ کریں گے. آج صبح جو آپ ہی کی طرح دین اسینشلز فار ویمن کی کلاس تھی, تو اس میں ایک گھنٹے تک ساجد نے صرف اس عقیدے کے پوائنٹ کے اوپر ہی بات کری ہے, اور اسکول سسٹمس کے اندر یہ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ان اسکول سسٹمس کو ہمیں پریفر کرنا چاہیے کہ جہاں پر فساد عقائد اور فساد اعمال سے ہماری اولاد محفوظ رہ سکے, کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. بے شک ان اسکولوں کے اندر ایجوکیشن کوالٹی جو ہے وہ اتنی بہتر نہ ہو یا ڈسپلن جو ہے وہ اتنا بہتر نہ ہو, لیکن ایمان کی حفاظت, عقیدے کی حفاظت, یہ ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ہم کوشش کریں, بے شک کوشش کریں کہ ان اسکولس کے اندر ڈسپلن بھی اچھا ہو جائے, اس کے اندر ان کو اسسٹ کریں, اس کے اندر جو ہے وہ آپس میں مل کر کے بیٹھیں کہ کسی طرح ان اسکولس کا ڈسپلن, ان اسکولس کی ایجوکیشن کوالٹی بھی اچھی ہو جائے, لیکن فرسٹ پرائیورٹی عقیدے اور اعمال کو دیں. ٹھیک ہے, جبکہ اس کے برعکس جو دوسرے اسکولز ہوتے ہیں جہاں پر کہ ڈسپلن زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, جہاں پہ ایجوکیشن زیادہ اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے, کریکولم بڑا صاف ستھرا اور برائٹ, اور ٹیچرز جو ہیں وہ بڑے ہائیلی پیڈ اور بڑے بڑے ڈگریز والے ٹیچرز ہوتے ہیں, ان اسکولوں کے اندر ڈسپلن مل جائے گا, انگریزی زبان مل جائے گی, برٹش ایکسنٹ اور امیریکن ایکسنٹ مل جائے گا, لیکن عقیدے کا فساد اور اعمال کا فساد یہ اس کے ساتھ ساتھ ملے گا, کیونکہ ان اسکولس کے اندر کو ایجوکیشن ہوتی ہے جس سے اعمال کا فساد ہوتا ہے, اور ان اسکولس کے اندر کریکولم اور ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ بدعقیدگی کی طرف لے جانے والے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اپنی پرائیورٹیز سیٹ اگر کریں نا, تو پھر ہمارے لیے فیصلے کرنے آسان ہو جائیں گے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کن اسکولس کے اندر ایڈمٹ کرانا ہے. جزاء وفاقا, یعنی جو سزا ان کو جہنم میں دی جائے گی وہ ان کے عقائد باطلہ اور اعمال سیئہ کے مطابق ہوگی, عذر عدل و انصاف اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی پورا پورا ان کو بدلہ ملے گا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یعنی جس طرح تم دنیا میں اپنے کفر و انکار میں زیادتی ہی کرتے چلے گئے، اور اگر جبرن تمہیں موت نہ آ جاتی تو اور بڑھتے ہی رہتے، اسی طرح آج اس کی جزا یہ ہے کہ تمہارا عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا. یہاں تک ٹھیک ہے. اس کے اوپر باقاعدہ علماء نے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ایجوکیشنل یا ایک طالب علمانہ سوال ہے، اور اس کا علماء نے جواب بھی دیا ہے کہ بھائی اس دنیا کے اندر جو انسان عمل کرتا ہے وہ عمل تو محدود عمل ہوتے ہیں نا، لمیٹڈ عمل ہوتے ہیں. جتنی بھی آپ کی عمر ہے 60 سال 70 سال 80 سال، تو آپ نے جتنے عمل کیے ہیں تو وہ تو لمیٹڈ عمل ہے. لیکن جب ان نیک اعمال کی بیسس پر آپ جنت میں ڈالے جاتے ہیں تو جنت کے نعمتیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتی ہیں. اسی طریقے سے کافر جو برے اعمال کرتا ہے تو وہ 60 سال کی عمر میں کرتا ہے، 70 80 90 سال 100 سال کی عمر میں برے اعمال کرتا ہے، تو وہ برے اعمال چاہے کتنے بھی کر رہے ہوں اس نے لیکن محدود ہوتے ہیں. تو اس محدود برے اعمال کے اوپر اس کو لامحدود سزا کیوں ملتی ہے؟ جہنم کی لامحدود سزا کیوں ملتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہی دیا علماء نے کہ چونکہ یہ جو نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں یہ نعمتیں تو عمل کے بدلے میں مل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، داخلہ تو ایمان کی وجہ سے ملتا ہے نا جنت میں، لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد جو جنت کی نعمتیں اسائن ہوتی ہیں، الاٹ ہوتی ہیں، وہ اعمال کے بقدر ملتی ہیں. اسی طرح جہنم کے اندر داخلہ کفر کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن کفر جو وہاں پر عذاب ہوتا ہے وہ اعمال کے بدلے میں ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تو یعنی اس کے مطابق تو ان کو سزا مل رہی ہوتی ہے اور ان کو جزا مل رہی ہوتی ہے، لیکن ان کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے اس کا تعلق عمل کی کوانٹیٹی سے نہیں ہوتا کہ کتنے عمل کیے، بلکہ اس کا تعلق ان کی نیت سے ہوتا ہے، ارادے سے ہوتا ہے کہ نیک جو تھے، متقی تھے، جو جنت میں گئے، ان کی نیت اور ارادہ یہ تھا کہ ہمیں جتنی زندگی ملے گی ہم نے نیک اعمال ہی کرنے ہیں، ہم نے کرتے چلے جانا ہے، ہم نے ایمان پر ہی رہنا ہے. ان کا یہ ارادہ تو نہیں ہوتا نا کہ جی ہم ایک سال ایمان کے ساتھ گزاریں گے، اگلے سال جو ہے وہ ہم کفر کے ساتھ گزاریں گے، پھر اس کے بعد جو سال آئے گا وہ پھر ہم ایمان کے ساتھ گزاریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ایک سال کفر کے ساتھ گزاریں گے تاکہ وہاں کی بھی انجوائے کر لیں، یہاں کے بھی انجوائمنٹ کر لیں، مسجدوں کو بھی انجوائے کر لیں اور مندروں کو بھی انجوائے کر لیں. یہ تو نیت نہیں ہوتی نا کسی ایمان والے کی. بالکل اسی طریقے سے جو کافر ہوتا ہے، فاسق فاجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو کہ اپنے فسق و فجور کے اوپر ڈٹا ہوا ہوتا ہے، اور جو کافر اپنے کفر کے اوپر ڈٹا ہوا ہوتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جتنی زندگی ملے گی میں نے کافر ہی رہنا ہے، میں نے ایمان لے کے نہیں آنا. وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ چلو میں ایک سال اور کافر رہ جاتا ہوں، پھر ایک سال گزرنے کے بعد میں مسلمان ہو جاؤں گا، ایسی نیت نہیں ہوتی اس کی، ٹھیک ہے. اسی طرح فاسق فاجر جو کہ بغاوت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کی نیت نہیں ہوتی کہ جی میں ابھی تھوڑے سے گناہ کر لیتا ہوں پھر میں سال کے بعد یا ایک مہینے کے بعد توبہ کر لوں گا، یہ نیت نہیں ہوتی اس کی، ٹھیک ہے نا. یہ جس کی نیت ہوتی ہے نا وہ اس لیول کا باغی نہیں کہلاتا. تو ہم یہاں پر کس کی بات کر رہے ہیں؟ باغیوں کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو باغی لوگ ہوتے ہیں، چونکہ نیت ان کی ہمیشہ ہمیشہ کی ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان کو جو جزا ملتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتی ہے اور بڑھتی چلی جائے گی. بڑھتی چلے جانے کے اندر بھی کیا مفہوم ہے؟ کہ جو نیکی کے راستے کے اوپر چلتا ہے وہ نیچرلی نیکی کے راستے کے اوپر بڑھتا ہے، بیکاز یہ کیا ہے، یہ اونچائی کی طرف جانے والا راستہ ہے، ٹھیک ہے نا. کیا تھا وہ نجدین، ٹھیک ہے نا، نجدین کہلایا نا ان کو. دونوں راستے جو ہیں وہ اونچائی کی طرف جانے والے راستے ہیں. تو اگر نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے تو وہ فلیٹ سرفیس نہیں ہے یہ، بلکہ یہ انکلائنڈ سرفیس ہے. تو اس نے نیکی میں بڑھنا ہے، کیونکہ اس نے نیکی میں بڑھنا ہے، اس وجہ سے جنت میں جو اس کو نعمتیں ملیں گی وہ بھی بڑھتی رہیں گی، بڑھتی رہیں گی. اسی طریقے سے کافر جو ہے جب گناہ کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ بھی اونچائی کے راستے پہ جا رہا ہوتا ہے، وہ گناہ میں بڑھ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا عذاب بھی بڑھتا رہے گا، ٹھیک ہے نا، ایک لیول کا عذاب نہیں رہے گا اس کے اوپر. اسی طرح آج اس کی جزا یہ ہے کہ تمہارا عذاب بڑھتا ہی چلا جائے. یہاں تک کفار و فجار کی سزا کا بیان تھا. آگے اس کے بالمقابل مومنین متقین کے ثواب اور نعمائے جنت کا تذکرہ ہے. ان نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا
جزاءً من ربك عطاءً حساباً، یعنی اوپر جنت کی جن نعمتوں کا ذکر آیا ہے، یہ جزا ہے مومنین کے لیے اور عطا ہے ان کے رب کی طرف سے عطا کثیر۔ یہاں ان نعمتوں کو اول جزائے اعمال بتایا، پھر عطا ربانی، ٹھیک ہے، کہ جزا من رب کا پہلے جزا بتایا، پھر کیا فرمایا، عطا ان حسابا، یعنی عطا ربانی، ٹھیک ہے۔ تو عطا کیا چیز ہوتی ہے، اس کو کھول رہے ہیں کہ بظاہر ان دونوں میں تضاد ہے، ٹھیک ہے نا، کانٹرڈکشن ہے، کیونکہ جزا اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کے بدلے میں ہو، اور عطا وہ چیز ہے جو بلا کسی بدلے کے بطور انعام اور احسان ہو۔ کلیئر ہے فرق، کتنا اچھی بات کری، جزا اور عطا میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عطا تو بطور انعام اور احسان کے آپ کسی کو دیتے ہیں انڈیزرونگلی، ٹھیک ہے نا، اس کو عطا کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان دونوں لفظوں کو یکجا جمع کر کے اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ جنت میں داخل ہونا اور اس کی نعمتیں صرف صورت اور ظاہر کے اعتبار سے تو اہل جنت کے اعمال کی جزا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ خالص عطا ربانی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی اعمال تو ان نعمتوں کا بھی بدلہ نہیں بن سکتے جو ان کو دنیا میں دے دی گئی ہیں۔ ہمارے اعمال تو اس دنیا کی نعمت کا بدلہ نہیں بن سکتے۔ وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اندر فرمایا تھا کہ ایک بنی اسرائیل کا عابد تھا، بہت عبادتیں کری، کئی سو سال عبادتیں کرتا رہا، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اس نے ایک جزیرے کے اندر اپنا یعنی بنایا تھا عبادت خانہ، اور وہاں پر تاکہ کوئی اس کو ڈسٹرب ہی نہ کر سکے، پتہ نہیں 300 سال یا 500 سال یا 1000 سال عبادت کرتا رہا، اور اس نے دعا کری تھی کہ اے اللہ مجھے سجدے میں موت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کر لی، اس کو سجدے کی حالت میں موت آئی، لیکن جب قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے فرشتوں سے کہ اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ، بفضلی میرے فضل سے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اس کے اوپر وہ کہہ اٹھے گا کہ اے اللہ بے عملی، میرے عمل کے بدلے مجھے جنت عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا، میرے عمل کے بدلے، عابد تھا نا، یہ غلطی کر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے کہیں گے بفضلی، پھر فضل، وہ کہے گا نہیں بے عملی، اے اللہ میرے عمل کے بدلے، پھر اللہ تعالیٰ بفضلی، پھر وہ کہے گا بے عملی، ٹھیک ہے۔ تو اب جب وہ ضد پہ اتر آئے گا نا، تو اب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہیں گے کہ بھائی اس کی جو دنیا کی نعمتیں تھیں نا، اس کے اعمال کو ان نعمتوں کے بدلے توڑ کے دیکھ لو، ٹھیک ہے، کہ یہ اس کے اعمال کی کیا حیثیت ہے، یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت میں ڈالیں، تو ذرا ان اس کے اعمال کی حیثیت اس کے سامنے کھول دو۔ تو جب فرشتے اس کے سارے یعنی کئی سو سال کی عبادتوں کو ترازو کے اندر ایک پلڑے میں رکھیں گے، اور اس کی بینائی کی نعمت کو ایک پلڑے میں رکھیں گے، تو بینائی کی نعمت یعنی دیکھنے کی نعمت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، زیادہ وزنی ہو جائے گا، اور سارے اعمال جو ہیں وہ ہلکے پڑ جائیں گے۔ تو پھر اوپر سے حکم ہو جائے گا کہ چلو جی، اس کے اعمال جو ہے نا، وہ تو ایک آنکھ کی نعمت کا برابر نہیں ہو سکے، چلو اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اب فرشتے اس کو جہنم کی طرف گھسیٹنا شروع ہو جائیں گے نا، تو وہ کہے گا یا اللہ بفضل کا، یا اللہ بفضل کا، اے اللہ اپنے فضل سے مجھے جنت میں ڈال دے، اے اللہ اپنے فضل سے مجھے جنت میں ڈال دے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ترس کھا کر کے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ چلو اس کو میرے فضل سے جنت میں ڈال دو۔ تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ کسی قابل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر اترانا اور ان کے اوپر خوش ہو جانا اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن کریم نے دونوں لفظوں کو یکجا جمع کر کے اس طرح اشارہ کر دیا کہ جنت میں داخل ہونا اس کی نعمتیں صرف صورت اور ظاہر کے اعتبار سے تو اہل جنت کے اعمال کی جزا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ خالص عطا ربانی ہے، کیونکہ انسانی اعمال تو ان نعمتوں کا بھی بدلہ نہیں بن سکتے جو ان کو دنیا میں دے دی گئی ہیں۔ آخرت کی نعمتوں کا حصول تو صرف حق تعالیٰ کا فضل و انعام اور عطا محض ہے، جیسے کہ حدیث میں آنے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک حق تعالیٰ کا فضل نہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ کتنی بڑی بات فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اور لفظ حساباً کے دو معنی ہو سکتے ہیں، آئمہ تفسیر میں بعض نے پہلے معنی دیے ہیں اور بعض نے دوسرے معنی دیے ہیں۔ پہلے معنی حساباً عطاءً کا
کافین کثیرن کے ہیں، یعنی ایسی عطا جو اس کے تمام ضرورتوں کے لیے کافی وافی ہو اور کثیر ہو. یہ معنی اس محاورے سے ماخوذ ہیں، احسبتُ فلاناً ای اعطیتہ ما یکفیہ حتی قال حسبی. ٹھیک ہے، یعنی میں نے حساب کیا فلانے کا، یعنی میں نے عطا کیا اس کو جو برابر ہوتا تھا اس کے، حتیٰ کہ اس نے کہا برابر ہو گیا، پورا ہو گیا، یعنی بس بس کہنے لگا. یعنی میں نے کسی کو اتنا عطا کیا کہ وہ بس بس کرنے لگا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک عربی زبان کا محاورہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر احسبتو کا لفظ اس معنی کے لیے آتا ہے کہ میں نے اس کو اتنا دیا کہ اس کے لیے بالکل کافی ہو گیا، یہاں تک کہ بول اٹھا حسبی، یعنی بس یہ میرے لیے بہت ہے. ٹھیک ہے، تو فرما رہے ہیں کہ آئمہ تفصیل میں دو معنی دیے. کون انمیوٹ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلا معنی تو یہ تھا، اور دوسرے معنی حساب کے موازنے اور مقابلے کے بھی آتے ہیں. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ یہی معنی لے کر مطلب آیت کے یہ قرار دیا کہ یہ عطائے ربانی اہل جنت پر ان کے اعمال کے حساب سے.
مجھے بھی پڑھا آج آپ
سے لے کے. ہمیں میوٹ کر دی ساجد علی صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟
کیا الارم اس میں ہوا؟
میں صاحب آپ کو میوٹ کر سکتا. تو حضرت مجاہد نے اس جگہ یہی معنی لے کر مطلب آیت کا یہ قرار دیا کہ عطائے ربانی اہل جنت ان کے اعمال کے حساب سے مبذول ہوگی. اس عطا میں درجات پر حساب اخلاص اور احسان عمل کے ہوں گے، جیسے کہ احادیث صحیحہ میں صحابہ کرام کے اعمال کا درجہ باقی امت کے اعمال کے مقابلے میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ صحابی اگر اللہ کی راہ میں ایک مد خرچ کرے جو تقریباً ایک سیر ہوتا ہے، اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے، تو صحابی کا ایک مد یعنی ایک سیر خرچ کرنا اس پہاڑ سے بڑھا ہوا رہے گا. یعنی اماؤنٹ کوانٹیٹی از ناٹ دیٹ میٹرز، کوالٹی از واٹ میٹرز. اور صحابہ کرام کا چھوٹا سا عمل جو تھا اس کی کوالٹی غیر صحابی کے بہت بڑے عمل سے زیادہ تھی. ٹھیک ہے، تبارک الذی بیدہ ملکو وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياه ليحكم الذي خلق الموت والحياه کیا ہے وہ استغفر الله سبحانه وتعالى لايكم احسن عمل ليبلوكم ايكم احسن عمل. ٹھیک ہے، ليبلوكم ايكم احسن عمل، یعنی تاکہ یہ بات کھل کر بیان ہو سکے، کھل جائے کہ تم میں سے کون زیادہ حسین عمل کرنے والا ہے، یعنی کوالٹی کس کے اعمال کی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو لا یملکون منہ خطابہ، اس جملے کا تعلق پہلے جملے جزاء من ربک عطاء حسابا سے بھی ہو سکتا ہے. تو معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالی جس کو جو درجہ ثواب کا عطا فرمائیں گے، اس میں کسی کو گفتگو کرنے کی مجال نہیں ہوگی کہ نہیں مجھے یہ درجہ نہیں، مجھے اس سے اونچا درجہ چاہیے، کہ فلاں کو فلاں کو زیادہ کیوں دے دیا گیا، فلاں کو کم کیوں دے دیا گیا. ٹھیک ہے، لا یملکون منہ خطابہ. ٹھیک ہے، تو اس کا تعلق اگر جزاء من ربک عطاء حسابہ سے کیا جائے تو پھر یہ مطلب بنے گا، اور اگر اس کو ایک علیحدہ جملہ قرار دیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ محشر میں کسی کو بغیر اجازت حق تعالی خطاب کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اور یہ اجازت بعض مواقف حشر میں ہوگی بعض میں نہیں ہوگی. یعنی اللہ تعالی کسی موقع پر لوگوں کو اجازت دیں گے کہ جی اب بولو، تو وہ اللہ کی اجازت سے بولیں گے. ٹھیک ہے، جو سچے لوگ ہوں گے وہ سچی بات کریں گے، جو جھوٹے لوگ ہوں گے وہ جھوٹی بات کریں گے، تو جھوٹی بات کرنے والے کو روک دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اجازت ہی سے بولیں گے، اور بغیر اجازت تو کسی کو مجال نہیں ہوگی ایک لفظ بولنے کی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، تو یہاں پر روح سے مراد بعض آئمہ تفسیر نزدیک جبرائیل امین ہیں. ان کا ذکر عام ملائکہ سے پہلے ان کی عظمت شان کے اظہار کے لیے ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ ملائکہ میں شامل نہیں ہے، بلکہ ان کا ذکر پہلے ان کی عظمت کی وجہ سے کیا گیا ہے. اور بعض روایات مرفوع میں ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان لشکر ہے، جو فرشتے نہیں ہیں، ان کے سر اور ہاتھ پاؤں ہیں. بعض مفسرین نے یہ بات بھی کہی ہے کہ فرشتوں کے علاوہ بھی کوئی مخلوق ہے جو کہ باقاعدہ سر اور ہاتھ پاؤں والے ہیں. اس تفسیر پر گویا دو صفحے ہوں گی، ایک صف روح کی اور دوسری فرشتوں کی. اگر یہ دوسری تفسیر لی جائے تو پھر روح کی الگ صفحے ہوں گی اور فرشتوں کی الگ صفیں ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اب یہ مفسرین نے مختلف ریزنز کی وجہ سے, ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ یہ تفسیر کرتا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد روز قیامت ہے اور محشر میں ہر شخص اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, وہ اس طرح کے نام اعمال اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اس کو دیکھے گا, یا اس طرح کے اعمال محشر میں مجسم اور متشکل ہو کر سامنے آ جائیں گے, جیسا کہ بعض روایات حدیث سے ثابت ہے. اور احتمال یہ بھی ہے کہ اس روز سے مراد موت کا دن ہو اور اپنے اعمال کا دیکھنا قبر اور برزخ میں مراد ہو. ٹھیک ہے, یوم سے مراد قیامت کے دن اگر لیا جائے تو پھر اس سے مراد یہ ہوگی کہ انسان کے اعمال ہی اس کی جزا کی شکل اختیار کر کے آ جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے حدیث مبارکہ کے اندر کہ ہے نا کہ جی جو یعنی کسی کے چیز پر قبضہ کر لے گا تو پھر وہ چیز جو ہے وہ سانپ بن کر کے آ جائے گی, اور اگر کوئی یعنی صبح کو فجر کی نماز جو پڑھتا تھا باقاعدگی کے ساتھ, وہ فجر کی نماز جو ہے وہ اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان بن کر کے اس کے قبر میں آ جائے گی. ٹھیک ہے, جو کہ اس کی تنہائی میں پھر اس کو اس کا دل بہلائے گی. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے اعمال ہی مجسم بن جائیں گے. لیکن دوسری تفسیر اگر لی جائے تو وہ یہ ہے کہ موت کے دن یہ ساری چیزیں کھل جائیں گی انسان کے اوپر. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز ساری زمین ایک سطح مستوی ہو جائے گی, یعنی ایک پلین لیول سرفیس ہو جائے گی, جس میں انسان جنات زمین پر چلنے والے پالتو جانور اور وحشی جانور سب جمع کر دیے جائیں گے, اور جانوروں میں سے اگر کسی نے دوسرے پر ظلم دنیا میں کیا تھا تو اس سے اس کا انتقام دلوایا جائے گا, یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا تھا تو آج اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی اتنا پریسیشن اکاؤنٹنگ ہوگی وہاں پر, اتنی پریسیشن رائٹ کہ ایک سینگ کا جو بھی حساب جو ہے نا وہ جانوروں سے بھی لیا جائے گا. جب اس سے فراغت ہو جائے گی تو سب جانوروں کو حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ, وہ سب مٹی ہو جائیں گے, ڈسٹ بن جائیں گے. اس وقت کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی جانور ہوتے. ٹھیک ہے, کیونکہ جانور یہ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے, یہ تو ختم ہو گئے, حساب کتاب وہ ختم ہو گئے. ٹھیک ہے, تو کافر اس منظر کو دیکھ رہا ہوگا, اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا باریک بینی کے ساتھ حساب کتاب کیا جا رہا ہے. اب اس کو اپنے حالات یاد آ رہے ہوں گے کہ میں نے کیا 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 ہے اس دنیا کے اندر, میرے ساتھ کیا بننے والا ہے. تو اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش کے ہم بھی جانور ہوتے اور اس وقت مٹی ہو جاتے, حساب کتاب اور جہنم کی سزا سے بچ جاتے. نعوذ باللہ منہ, ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس سے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم, اور اللہ سبحانہ وتعالی زیادہ بہتر جانتے ہیں. محمد سورۃ النبا, بحمد اللہ تعالی. سورۃ النبا کی تفسیر آج مکمل ہو گئی, اور اس کے ساتھ ہمارا جو نصاب قرآن کی تفسیر کا تھا جس میں کہ ہم نے 30th پارہ آپ کو پڑھانا تھا, تو وہ الحمدللہ سورہ ناس سے شروع کر کے ہم نے سورہ نبا کی تفسیر کے ساتھ آج الحمدللہ بفضل تعالی اللہ تعالی کی توفیق سے مکمل کر دیا. اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھایا اور آپ نے پڑھا, اللہ تعالیٰ اس سب کو اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, اور جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا سنا اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے, اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما دے. اس دعا کے ساتھ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. اگلی کلاس میں انشاءاللہ جو کہ نیکسٹ ویک ہوگی, وہ پھر ہم نے جو نصاب کا دوسرا حصہ ہے زاد الطالبین حدیث کی کتاب, تو اس میں جہاں تک ہم نے پڑھا تھا وہاں سے انشاءاللہ کریں گے. آپ سب سے بھی دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم.